على الرسول أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي ناظران. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ سنتے آئے ہیں کہ رب سے مانگتے رہنا چاہیے, رب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عطا ہو جاتی ہے. اگر یہ درست ہے تو کیا یہی معاملہ مرشد کے ساتھ اپنایا جا سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کے آداب بتا دیں. پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے معاملات اور انسان کے معاملات کو ایک دوسرے پر محمول نہیں کیا جا سکتا. رب تعالی عظیم ترین ہے اور انسان کا کسی مقام پر کیوں نہ ہو, بہرحال رب کی تخلیق ہے. تو خالق اور مخلوق دونوں کے درجات کبھی یکساں نہیں ہو پاتے. خالق خالق ہی رہتا ہے کہ وہ عظیم ترین ہے, اور مخلوق اس کے مقابلے پر کم ترین. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے یہ فرمایا کہ کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے, رب کے معاملے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, جو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو, کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں اپنے رب سے خادوی زبان میں ہی درخواست کروں اور وہ درخواست پوری نہ کرے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرا رب اتنا مہربان اور اتنا سخی ہے کہ اس کے در پر گیا ہوا سوالی کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے. تو یہ کبھی نہ کبھی, اس میں تو گمان کچھ اور ہے رب کے بارے میں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رب کا دروازہ نوک کریں اور جواب نہ ملے وہاں سے اور جھولی بھر کے نہ بھیجا جائے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. تو ہم جب بھی رب سے کچھ مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب بہت دیالو ہے اور وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا, کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں. وہ مجھے عطا فرما دے گا. اور اسی لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ رب کے ساتھ اپنے الفاظ ذرا محتاط رکھیے کہ ہم لوگ اپنی عقل کے مطابق, اپنی عقل کے ذریعے سے جس چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ بڑے ان کوالیفائنگ طریقے سے رب سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے, یا اللہ مجھے یہ جاب دے دے, یا اللہ مجھے یہ ترقی دے دے, جبکہ ہماری عقل ناقص ہے اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر کیا بہتر نہیں. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آنے والا کل میرے لیے کیا لے کر آئے گا, لیکن رب یہ سب جانتا ہے. تو اگر ہم رب کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح سے کر لیں کہ یا باری تعالیٰ جو تُو نے مجھے علم اور عقل عطا فرمائی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر ہو لیکن تو بہتر جانتا ہے، تو اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو تُو مجھے عطا فرما دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو تُو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے. اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہم نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں گے. میں نے یہیں پر ایک عرض کی تھی کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ جب کوئی دعا قبول ہو جاتی تھی، پوری ہو جاتی تھی، تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، رد ہو جاتی تھی، تو بھی سجدہ شکر بجا لاتے تھے. تو پہلی بات تو سامنے کی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ سجدہ شکر اس لیے بجا لاتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اپنی رحمت کے صدقے ان کی دعا قبول فرما لی اور اسے پورا کر دیا. لیکن رد ہونے پر جو سجدہ شکر تھا اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یا باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں ایک ایسی دعا مانگ رہا تھا جو میرے حق میں نقصان دہ تھی، اور تو نے مہربانی فرما کے مجھے اس نقصان سے بچا لیا اور میری وہ دعا رد کر دی. تو یہ عالم تھا اس ہستی کا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. تو اس قدر علم رکھنے کے باوجود یہ رویہ تھا. تو ہم رب تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہم تو بڑا اس کو انکوالیفائنگ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جو میں نے سوچا وہ درست ہے، تو رب وہی کرے جو میں چاہ رہا ہوں. تو یہ آداب بندگی کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ جو مالک ہے وہ غلام کے کہے پر عمل کرے. اس لیے ایسے دعاؤں سے اور دعا کے اس طریقے سے دور رہنا بہتر ہے. اور اب بات رہ گئی مرشد کی. مرشد کا معاملہ یہ ہے کہ مرشد یہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ رب نے اسے علم عطا فرمایا ہے، کہ اس کا شاگرد جو اس سے مانگ رہا ہے اس کے لیے وہ تیار ابھی ہے بھی یا نہیں، اس کو ریسیو کر سکے. اگر 2.5 من آٹے کی بوری آپ 8 سالہ بچے کے سر پہ رکھ دیں تو بچے کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. اگر 2.5 من کی بوری آپ 14 سالہ بچے کے سر پہ رکھ دیں تو وہ بھی نہیں اٹھا پائے گا. لیکن اگر وہی 8-9 سال کے بچے پر کے سر پر اگر 10 کلو کی بوری رکھ دیں گے تو آسانی سے اٹھا لے گا. 14 سالہ بچہ 20 کلو 25 کلو کی بوری آسانی سے اٹھا لے گا. تو جس طرح ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کتنا بوجھ اٹھا لے گا اتنا اس کے سر پہ لاد دوں میں، اسی طرح مرشد جب علم دیتا ہے اپنے شاگرد کو تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کو کیا دے رہا ہوں اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے. علم دینا بہت آسان ہے لیکن علم ریسیو کر کے اس کو ایبزارب کرنا بہت مشکل کام ہے. لوگ ان کے مرشد انہیں پہلے دن ایک لفظ پڑھنے کو بتا دیتے ہیں، وہ 40-40 سال وہی پڑھتے رہتے ہیں، تو پلٹ کے جاتے نہیں مرشد کے پاس یہ پوچھنے کہ صاحب 40 سال سے میں یہ پڑھے جا رہا ہوں، کب تک پڑھنا ہے مجھے. कुछ और भी इसके अलावा भी देंगे या नहीं देंगे पढ़ने को, इसलिए कि मुर्शिद ने पढ़ने को दिया है, जब उसमें कोई तब्दीली लानी होगी तो मुर्शिद बेहतर जानता है, वो बता देंगे। तो आदमी अपना तो काम करता रहे। फिर दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, जब हम मुर्शिद साहब के पास जाते हैं ये पूछने कि साहब मुझे 6 महीने हो गए ये पढ़ते हुए, कुछ और मुझे पढ़ने को बताएंगे, तो दर हकीकत इनडायरेक्टली यार इम्प्लाइड सेंस में हम मुर्शिद को 2 चीजें बता रहे हैं कि तुम लापरवाह हो मेरी तरफ से, तुम्हें मेरा जरा बराबर ख्याल नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास ऐसी विजडम ही नहीं कि तुम ये देख सको कि 6 महीने के बाद तुमने मुझे ये पढ़ने को देना है, ये वैसे ही खिलाफ अदब है। तो मुर्शिद के साथ तो अदब का तकाजा यह है कि अगर उसने एक चीज दे दी उस पर अमल करते रहिए, और अगर नहीं दी तो भी हाजिरी देते रहिए इस यकीन के साथ कि मेरा मुर्शिद साहिब इल्म है, वो बेहतर जानता है कि किस वक्त उसने मुझे क्या अता करना है, तो वक्त आने पर मुझे दे देंगे मेरे मुर्शिद साहब। तो अदब के कुछ तकाजे हैं। मुर्शिद के मामले में बहुत इंसान को बाअदब रहना चाहिए कि अदब ही से सब कुछ मिलेगा। जो आदमी बाअदब नहीं है मुर्शिद के मामले में, वो खो देता है सब कुछ। ये किसी साहब ने लिखा है कि अगर ये यकीन होने लगे कि इंसान जिन वली अल्लाह के पास जाता है वही उसकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन एक अजीब ख्वाहिश ये भी हो कि वो वली अल्लाह उस शख्स पर ये बात वाजे कर दें कि तुम कहीं और मत जाओ, इसलिए नहीं कि वो शख्स खुद को बेहतर समझ कर फख्र करे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो अपना आप ऐसे मरीज की तरह डॉक्टर को पेश करे जिसकी हर बीमारी का जिम्मेदार वो खुद है। अब डॉक्टर और रूहानी सूरत हाल में मुर्शिद के सामने पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार हो, तो खुद को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहे मुर्शिद के साथ मिलके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुर्शिद किसी को मना करेगा, अगर वो वाकई साहिब इल्म है। तो जो वाकई साहिब इल्म है उसको अपनी जात पर एतमाद होता है कि मेरे मुर्शिद ने जो मुझे इल्म अता फरमाया था उसको छोड़कर कोई कहां जाएगा, तो मना नहीं करते हैं। बल्कि कुछ साहिब इल्म तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो दर हकीकत दिल से चाहते हैं कि जो बंदा मेरे पास आए ये दूसरों के पास जाए, उसमें उस आदमी का भला है। क्योंकि जब वो 2-4 जगहों पे चला जाता है तो उसे फर्क महसूस होने लगता है कि कहां पर क्या है। तो अगर तो उसके अपने मुर्शिद से बेहतर कहीं इल्म है तो वहीं वो बैठ जाएगा, तो उसका भला हो गया। अगर बेहतर नहीं है तो घूम फिर के फिर अपने मुर्शिद के पास आ गया कि जो चीज यहां देखी कहीं नहीं देख पाया, तो भी भला हो गया कि फिर वो यकीन के बहुत ऊपर की मंजिल पे चला गया। दूसरी बात यह है कि जो साहिब इल्म है उसको ये फिक्र ही नहीं होती कौन आया कौन चला गया, बल्कि कुछ लोग तो वो होते हैं जो तन्हाई चाहते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो मेरे पास एक बार आया है मैं पहली मर्तबा में उसे इतना कुछ दे दूं कि वो दोबारा आए नहीं मेरे पास, मेरी जान छोड़ दे। कहते नहीं इसलिए कि खल्के खुदा को कह नहीं सकता ऐसी कोई बात, लेकिन उनके रवैये ये होते हैं कि फर्स्ट टाइम आने वाले को दे दिला के भेज देंगे कि दोबारा ना आए ये बंदा। तो इल्मे जो साहिब इल्म है उनके रवैये मुझ जैसे बे इल्म शख्स की समझ में नहीं आते। जो साहिब इल्म है उसको क्या फिक्र है कि कौन आया कौन चला गया, कितने लोग आए कितने नहीं आए, कौन मुझे गालियां दे रहा है कोई, कौन मुझे अच्छा कह रहा है। वो मस्त है अपने मामले में, इसलिए कि अना तो उसने कुचल कर एक तरफ फेंक दी, तभी तो साहिब इल्म हुआ। अगर अना ना कुचल पाता वो तो वो साहिब इल्म होता ही ना कभी। सारी उम्र अना के चक्कर में ही फंसा रह जाता। तो इंसान के अपने हक में यह है कि वो मुर्शिद एक ही रखे, एक ही के पास जाए, ताकि उसका जो तरीका है तालीम है वो एक ही रहे और कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ये तो ऐसा है कि एक बच्चे को आप किंडरगार्टन सिस्टम में डाल दीजिए पढ़ने को स्कूल में, घर में उसको जो ट्यूटर रख के दे वो मॉन्टेसोरी तरीका तालीम से उसको सिखाए, मां बाप अपने क्रूड मेथड से उसे तालीम दें, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि जाऊं किधर को मैं, कौन सी बात दुरुस्त है, तो कुछ सीख ही नहीं सकेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे स्कूल हैं वो बहुत सख्ती से एक बात कहते हैं कि स्टूडेंट को ना तो घर पे ट्यूटर रख के दीजिए आप और ना खुद पढ़ाइए, उसके लिए उतना काफी है जितना उस स्कूल में पढ़ लिया। उसके पीछे हिकमत ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को एक ही तरीके तालीम के जरिए से इल्म डिस्पेंस विद किया जाए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। तो मुर्शिद अगर पकड़ लिया तो फिर एक ही मुर्शिद के पास रहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें आती है वो इससे भी ज्यादा कॉमन भी है और शदीद भी है। समहाउ और दी अदर जो मामला आते हैं हमारे उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए मेटीरियल चीजें बहुत इंपॉर्टेंस अटेन कर गई हैं। हम दुनियावी जरूरतों से मगलूब हो गए हैं, दुनियावी ख्वाहिशात से मगलूब हो गए हैं। नतीजा ये होता है कि साहिब इल्म के पास गए उसके नजदीक तो दुनियावी चीजें कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि उन उस साहिब इल्म के मुर्शिद साहब ने उस पर मेहनत करके उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दी हुई है। वो दुनिया को उस हद तक सिर्फ कमाना चाहता है जहां उसकी जरूरियात पूरी हो जाए, जो जरूरियात पूरी होके बच गई वो दूसरों में तकसीम हो जाता है। तो जो साहिब इल्म उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई है, तो जब वो उसके पास कोई आदमी शागिर्द के तौर पे आता है तो बड़े गैर महसूस तरीके से वो साहिब इल्म उसको सिर्फ इल्म के जरिए से नवाजता है, दुनियावी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देता। हम मगलूब हुए हुए हैं दुनियावी जरूरियात से, दुनियावी ख्वाहिशात से। तो हम करते ये हैं कि जहां पता चला कि ये साहब दुआ करते हैं वहां चले गए और जाके अब उनसे दुआ करानी शुरू करा दी। نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اندر انسان کے کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں. اس کانفلکٹ کے نتیجے میں انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت میں یہ بنیادی اصول اور قانون ہے کہ انسان جہاں ایک بار بیت ہو جائے, کسی کو مرشد پکڑ لے, تو وہ ہر کام کے لیے اپنے مرشد ہی کے پاس جائے, کسی اور کے پاس نہ جائے, تاکہ اس کے اندر سے کانفلکٹ ختم ہو جائے. ورنہ ہوگا کیا کہ جہاں آپ دعا کے لیے گئے ہیں, دنیاوی دعا کے لیے, وہ بھی اگر صاحب علم ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئے ہیں صرف دنیاوی دعا کرانے, تو اپنی جان چھڑائے گا, آپ کی دنیاوی دعا کرے گا, ایک طرف ہو جائے گا. جب وہ دنیاوی دعا اس کی بھی پوری ہو گئی تو آپ اس کے پاس بار بار جانے لگیں گے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو قبول تو کر نہیں رہا بحثیت شاگرد کے کہ علم عطا کرے. وہ دنیاوی چیزیں کے لیے آپ جا رہے ہیں, آپ پر اس دنیا کی محبت کا غلبہ زیادہ بڑھتا جائے گا اور آپ علم کی طرف سے توجہ ہٹاتے چلے جائیں گے, کہیں نہیں پہنچ پائیں گے آپ. کسی صاحب نے ایک اور سوال کر دیا کہ اگر کوئی شخص آپ کا ہر لیکچر سننا چاہے, ہر دعا میں شامل ہونا چاہے, مگر ہر دفعہ آنا ممکن نہ ہو اور کچھ ایسی لا لگ جائے کہ انٹرنیٹ پر سن تو لے لیکن یہاں آنا بھی چاہے, اور جب آپ ملک سے باہر ہوں تب کے لیے کیا کوئی انٹینجبل کنیکشن ہو سکتا ہے؟ آپ بہت ہی کوئی سادہ اور معصوم آدمی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دوسروں کو لیکچر وہ ڈیلیور کر سکتا ہے جس کو خود کچھ آتا ہو. تو جو آپ سے بہت لاؤڈلی یہ بات کہتا ہے کہ بھائیوں نہ میرے پاس کوئی علم ہے نہ کوئی اور چیز, سوائے گناہوں کے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ غریب آپ کو لیکچر کیا دے گا؟ یہ تو گفتگو کا ایک سلسلہ ہے اور اس میں بھی میری اپنی غرض چھپی ہے. میں کوئی آپ کا بھلا نہیں کر رہا, وہ غرض یہ چھپی ہے کہ میں یہاں آتا ہوں, مجھے آتے دیکھ کے آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, میرا نفس پھلتا پھولتا ہے, میری انا کو بڑی تسکین ملتی ہے, مجھے آپ سلام کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں, میری گردن اکڑ جاتی, سینہ پھول کے 4 انچ اور باہر آ جاتا ہے. تو یہ تو اس لیے میں کرتا ہوں کہ میری انا کی تسکین ہوتی رہتی. تو یہ جو کچھ میں بول رہا ہوتا ہوں سب بے معنی باتیں, لایعنی چیزیں ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ ہے کسی کو بھی نہیں ہے. تو بھائی کسی صاحب علم کے پاس جائیے, ان کے لیکچر سنیے تاکہ آپ کو کچھ ملے. میرے ساتھ آپ لوگ سب وقت ضائع کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, تو مجھ سے کیا حاصل ہونا کسی کو؟ اور جہاں تک انٹینجبل کنیکشن کی بات ہے, بھائی کوئی ولی اللہ کبھی زندگی میں مل گیا تو آپ کا اس کا انٹینجبل کنیکشن قائم ہو جائے گا. تو آپ بھی دعا کیجئے, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی آپ کو صاحب علم ٹکرا دے. تو انہی صاحب کا تیسرا سوال, کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ ولی اللہ لفظوں کی روح سمجھتا ہے, اگر کسی کے لفظ اور روح دونوں ہی کمزور اور خستہ ہوں, معنی سے خالی ہوں, پوری طرح سے اسپائلڈ سول ہو, مگر وہ کسی ولی اللہ کے پاس اس نیت سے جائے کہ وہ اس کی رہنمائی کر دیں گے, اس کی ذات میں موجود 99% برائیوں کو نظر انداز کر کے 1% رب کو پانے کی خواہش کو ترجیح دیں گے, اور خواہش بھی وہ جو انکنسسٹنٹ ہو, مگر جب ہو تو دیوانوں کی سی ہو. جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ ولی اللہ لفظوں کی روح کو سمجھتا ہے, میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ الفاظ پہ جاتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں, ہم مطلب پر نہیں جاتے, ہم اس کی روح کو پر نہیں جاتے کہ جو جملہ کہا گیا اس کی اصل روح کیا تھی, اس کا اصل مطلب کیا تھا. ہم صرف الفاظ میں کھو جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم سیکھ نہیں پاتے. اگر ہم الفاظ پر غور نہ کریں, مطلب پر غور کر لیں, اس جملے کی روح پر غور کر لیں, تو نہ تو کنفیوژنز پیدا ہوں گے, نہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی, نہ مس کنسپشنز ہوں گے, بلکہ ہم بڑے کلیئر ہیڈڈ رہیں گے. وہ اس سے مراد یہ تھی. باقی دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو آدمی برائیوں سے لتھڑا ہوا ہے لیکن خواہش یہ رکھتا ہے کہ رب کا قرب حاصل ہو جائے, صاحب علم لوگ کبھی ان چیزوں پر نظر نہیں رکھتے کہ میرے پاس آنے والا کتنا گناہگار ہے, کتنا نیک ہے, بلکہ گناہگاروں کو تو سینے سے لگا لیتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھ جیسے کو میرے مرشد صاحب نے سینے سے لگا لیا تھا. تو بے دھڑک ہو کے صاحب علم کے پاس جائیے, وہ آپ کو سینے سے لگائے گا. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ اب آپ انہی لفظوں پہ جائیں گے تو کسی صاحب علم کے پاس گئے تو اس سے کہیں گے جی آپ تو مجھے سینے سے لگائیے, اور وہ غلطی کر بیٹھا تو بیچارہ اپنی پسلیوں کو روتا رہے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرے گا. کسی بھی صاحب علم کے پاس چلے جائیے, اور اس کی فکر نہ کیجئے کہ انسان کتنا برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی ایک بہت بڑی پازیٹو سائیڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں رب کے قریب چلا جاؤں. تو یہ تو رب کا اپنا وعدہ ہے کہ انسان اگر میری طرف ایک قدم آئے تو میں دو قدم بڑھ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ خواہش موجود ہے, اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیے, اس سے اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھیے کہ اسی 1% کی بنیاد پر وہ آپ کے 99% چیزیں دھل جائیں گی اور رب مل جائے گا, بشرطے کہ آپ کسی صحیح اللہ والے کے پاس چلے گئے. یہ میں اس لیے آواز بلند نہیں پڑھ رہا کہ انسان نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اسے بلند آواز میں نہ پڑھوں. جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب ہاں میں ہے, اور آپ کے غالباً دادا یا نانا جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر کی اولاد میں سے میں. ان کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں، مجھے شیخ کامل کی تلاش ہے، روحانیت کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، سخت ناکام ہوں، ہر طرف سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، تو سورہ اخلاص کے دورہ کبیر کی اجازت لینے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ 40 دن سورہ آل عمران پڑھ کر تشریف لائیں، لیکن باوجود کوشش کے میں نہیں پڑھ پایا کیونکہ میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، تو شروع کی سورہ بقرہ کی کچھ آیات آتی ہیں، کچھ آیات آخری پارے کی آتی ہیں، مہربانی فرما کے فی الحال اللہ کا اسم پڑھنے کے لیے دے دیں، جس سے میں نیکی کی طرح راغب ہوں اور میری روح لطیف ہو اور میں چکی کے دو پاٹوں میں پسنا چاہتا ہوں، جس کے انعام اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ہو. میں بہت ہی ناامید ہو گیا ہوں، آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں، اور میں آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے آپ کے مخاطب کاغذ ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. بھائی، یہ سب کچھ میرے ساتھ ایکسپیرینس کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں کس قدر عیار شخص ہوں، کس خوبصورتی سے میں نے آپ کو اس ضد سے ہٹا دیا کہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز پڑھنے کو دے دوں کہ جس سے آپ رب کے قریب چلے جائیں. تو بھائی، میں نے تو ہر عیار شخص کی طرح آپ کو چکی پیسنے پہ لگایا کہ جاؤ جا کے سورہ آل عمران پڑھو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ تو آج آپ نے کنفیس کیا، جب آئے ہوں گے تو اسی وقت یہ دیکھ کے ہی چکی پیسنے پہ لگایا تھا آپ کو. تو اس کے پیچھے بھائی حکمت یہ تھی کہ اسی بہانے آپ قرآن پاک پڑھ لیں گے، اتنی سی بات تھی جس کو آپ میری مکاری کو سمجھے ہی نہیں. میں اب بھی اپنی اسی بات پہ اصرار کروں گا کہ آپ سورہ آل عمران 40 ڈیز تک پڑھ لیجئے. آپ کی ذہن کی بہت سی گرہیں کھل جائیں گی، اور اس کے بعد جب آپ سورہ اخلاص کا دور کریں گے تو دل کی آپ کا آئینے کی طرح چمکنے لگے گا. لیکن یہ کر ڈالیے، مشکل نہیں ہے. اس کا ایک آسان طریقہ میں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. خانہ کعبہ کے امام ہیں جناب حضرت جناب عبد الرحمن السدیس. آپ عبد الرحمن السدیس صاحب کی تراویوں کی کیسٹ لے لیجئے، تو اس میں اگر سورہ آل عمران کی تلاوت پلے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں قرآن پاک پر انگلی رکھ کے، 2-4-6 دن میں آپ کا تلفظ بھی بڑا صحیح ہوگا، اس لیے کہ بڑا کلیئر تلفظ ہے جناب حضرت عبد الرحمن اور سدیس صاحب کا، بہت ہی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں ان کو کیا انعام عطا فرمایا ہے کہ قرآن پاک اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ واقعی جادو کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جناب عبد الرحمن سدیس صاحب کی سی ڈی لیں، لیکن تراویوں کی، ان کی دو ہیں، ایک جو ویسے انہوں نے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک، اس میں بہت سلو ہیں، آپ کے لیے ان کے ساتھ مل کر پڑھنا دشوار ہو جائے گا. دوسرا، اس میں انہوں نے جیسے قرأت کرتے ہیں اس طرح سے قرأت کی ہے، وہ شروع میں آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن جو تراویوں کی ہے اس میں روانی ہے، اس کو فالو کر لیں گے اور اس سے سیکھ جائیں گے، غلطی نہیں رہے گی. تو تو سورہ آل عمران یوں سیکھ لیجئے، اس کے بعد اسی میتھڈ کے ذریعے سے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. عبد الرحمٰن اسدیس صاحب کی سی ڈی چلا کے الف لام میم سے شروع کیجئے، اس میں ایک خوبصورت چیز پیدا یہ ہو جائے گی کہ آپ کا تلفظ خالصتاً اہل زبان والا تلفظ ہوگا عربی کا، اور اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت چیز یہ ہوگی کہ کس لفظ پر کہاں کتنا زور دینا ہے، اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، وہ بڑا صحیح سیکھ جائیں گے آپ. تو آپ کر لیجئے، ہمت مت ہاریے، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ کسی صاحب نے شعر کو نثر میں بیان کر دیا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ شعر و شاعری تو سر پڑھے لکھے لوگوں کا وتیرا ہے، اس کو میں کیا سمجھوں گا. اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، اس کی روشنی میں ربطال اور بندے کے باہمی تعلق کو تفصیل سے بیان کر دیں. اس میں صرف ایک عرض کر دوں گا آپ سے، رب نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے، رب نے چھوڑ دیا ہوتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے. یہ تو ہم ہیں جنہوں نے رب کو چھوڑ دیا. تو جو کوتاہی اور جو غلطی خود ہم سے ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لیں تو آپ کے اس شعر کی نفی ہو جائے گی کہ کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، تو دوبارہ سے آپ اسیر ہو جائیں گے، جو کہ بذات خود بڑے فخر کی بات ہے کہ میں رب کا قیدی ہوں. رہ گئی یہ بات کہ جو آپ نے فرمایا کہ رب تعالی اور بندے کے باہمی تعلق کو تفصیل سے بیان کر دیں، تو حضور اس تعلق کو تو آپ نے خود بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ رب اور بندے کا تعلق، رب کے ساتھ ہمارا تعلق ہی بندگی کا ہے کہ وہ آقا ہے ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں، یہی تعلق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ اس کی بندگی کو نبھا نہیں پاتے، کمزور ہیں ہم، اس کی بندگی کو ان آداب کے ساتھ نہیں کر پاتے جو اس کا حق ہے. اس کی بندگی پورے آداب پورے پروٹوکولز کے ساتھ کر لیجئے، وہی تعلق ہے اس کے ساتھ. حضور یہ تو لگتا یوں ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہیں یہ تو کچھ علامہ اقبال کے شکوے کے مقابلے پہ آپ نے شکوہ ہی لکھا ہے کہ بندہ اپنی ضروریات خواہشات کے مقابلے کے حوالے سے رب تعالیٰ کی طرف سے ترسایا زیادہ جاتا ہے جبکہ اسے دیا کم جاتا ہے. آپ کو فارمولہ اعمال بتائیں جنہیں اپنا کر بندہ رب تعالیٰ سے زیادہ لینے والا ہے اور کم ترسنے والا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو سینکڑوں بار پڑھی ہوگی میں نے, لیکن اس پر کبھی غور کرنے کی توفیق ہوئی ہی نہیں تھی. تو ایک عجیب اتفاق ہوا کہ میں جو گزشتہ محرم تھا اس میں 10 محرم کو بیٹھا ہوا ایسی ٹی وی چینلز چینج کر رہا تھا, تو ایک چینل پر شام غریباں بپا تھی. ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کے جو علماء ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت ایک خاص انداز میں کرتے ہیں, جھٹکے دار آواز, تو معلوم نہیں مجھے وہ بہت پسند ہے. تو جہاں کہیں مجھے موقع مل جائے ٹی وی پر کہ کوئی اہل تشیع عالم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو میں سنتا ضرور ہوں. تو اس وقت غالباً وہ شام غریباں ابھی شروع ہی ہوئی تھی, تو وہ ان کے عالم قرآن پاک کی انہی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے ترجمہ اس کا بتایا کہ وہ لوگ جو خود کو ضرورت ہونے کے باوجود بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت ہے, کہ اللہ تعالی جنت میں ان کے لیے ایک ایسا حوض بنا دیں گے کہ جس سے وہ اپنی پیاس بجھا لیں, اور انہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض تک چل کر نہیں جانا ہوگا, بلکہ حوض خود چل کر ان کی پیاس بجھانے کو ان تک آیا کرے گا. بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جن کو انگریز تو ان گارڈڈ مومنٹ کہتا ہے, تو وہ معلوم نہیں کس طرح سے وہ ترجمہ ایک دم اسٹرائک کیا اس نے مجھے, تو مجھے اپنے اوپر بھی شرم آئی کہ میں نے سینکڑوں بار اس کو پڑھا لیکن میں اسے اس طرح سے سمجھ نہیں سکا. بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کسی کو ترساتا نہیں ہے, اور یہ میں رسمن نہیں کہہ رہا بلکہ یہ دلیل سے میں یہ کہہ رہا ہوں. ابھی آپ ہی نے پوچھا کہ اللہ تعالی کا اور بندے کا تعلق, تو میں نے عرض کیا کہ رب اور بندے کا تعلق تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا ہے, ہی بندگی کا تعلق. اور اس سے پہلے جو آپ نے شعر کو نثر میں لکھا تھا کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے, تو میں نے عرض کیا کہ رب ہمیں نہیں چھوڑتا, یہ ہم ہیں جو رب کی دہلیز کو چھوڑ دیتے ہیں, رب سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارا تعلق جو رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ غلام کا اور آقا اور غلام کا ہے, کہ رب آقا ہے ہم اس کے غلام ہیں, وہ مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں. تو کوئی بھی آقا اپنے غلام کو اس وقت نوازتا ہے جب تک کہ اس کا غلام اس کی خدمت بجا لا رہا ہوتا ہے, اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے, اور جب کوئی غلام سرکشی پر اتر آئے کہ اس مالک کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو عام طور پر اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس پر ضروریات زندگی تنگ کر دیے جاتے ہیں. جہاں یہ عالم ہو کہ مجھ جیسے غلام ہوں جو रब की कोई बात मानते ही नहीं है, बंदगी से कोसों दूर रहते हैं, वो तो फिर भी हमें पालता है। तो हमारा तो कोई हक बनता नहीं है, जो अगर हमारी आदत और हमारे तौर तरीके देखें आप। लेकिन ये रब की वजादारी है, ये उसकी रहमानियत है, ये उसकी शान है, शान रबूबियत है। वो फिर भी हमें पालता रहता है, देता रहता है। ये और बात है कि हम दुनिया की मोहब्बत में जब बहुत डूब जाते हैं और हमारी ख्वाहिशात का सिलसिला दराज होता जाता है, तो हमें यूं एहसास होने लगता है कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, हम तरस रहे हैं। फॉल्ट खुद हमारा है कि हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारे अंदर बेसब्री पैदा हो जाती है और उससे यह एहसास आता है, वरना रब किसी को तरसाता नहीं। और रह गई ये बात कि अल्लाह ताला से अपने रिस्क को में इजाफा इतना करवा लिया जाए कि हम तरसे नहीं, तो उसका तरीका ये मैंने अभी पहले बयान किया कि वो लोग जो जरूरत होने के बावजूद, मतलब ये है कि जो लोग खुद फाके से होते हैं लेकिन फाके से होने के बावजूद दूसरों को खाना खिला देते हैं, तो उनके लिए अजर। तो अगर हम अपने जरूरियात को रोक के दूसरों के काम आने लग जाएं, अपने ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल के दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए वह सबब पैदा कर दें जिससे अगले की ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो यकीन कीजिए कि इतने वसीय रिस्क की बारिश होगी कि इंसान से संभाला ही नहीं जाएगा। तीसरा सवाल इनका ये है कि सुना है एक तरह का रिस्क बंदे को दिया जाना मुकद्दर हो चुका होता है, मगर इससे कोई ऐसी गलती गुनाह होता है जिसकी वजह से वो इस रिस्क से महरूम कर दिया जाता, क्या ये महरूमी मुस्तकलन होती है या आरजी? बंदा ऐसा क्या करे कि तयशुदा रिस्क के मिलने से बार बार महरूम ना हो? इसका बहुत मुख्तसर और सीधा जवाब है, खल्के खुदा पर मेहरबान हो जाइए। ये एक ऐसा नुस्खा है कि इंसान जब खल्के खुदा पर मेहरबान हो जाए तो रब उस पर मेहरबान हो जाता है, और जब किसी शख्स पर रब मेहरबान होता है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती है। चाहिए इतनी बात कि इंसान खल्के खुदा पर मेहरबान हो जाए, और यही हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि ये हम नहीं कर पाते। ये जो मैं इतनी बढ़ चढ़ कर बातें आपसे कर रहा हूं, अभी देखिए कोई आदमी यहां से उठकर मुझे बुरा भला कह दे तो देखिए सारी खुश अखलाकी मेरी हवा हो जाएगी और मैं बड़ा तल्ख हो जाऊंगा उसके साथ, एक लम्हे के लिए नहीं सोचूंगा। कि सुन्नत यह है कि ऐसे आदमी के जवाब को जवाब न दिया जाए बल्कि खामोश हो जाया जाए और मुस्कुरा के, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो जगह छोड़कर चले जाए। ये रवैया रख लीजिए, रब आप पर मेहरबान हो जाएगा। नेक्स्ट संडे तक के लिए इजाजत, अस्सलामु अलैकुम।